یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
الحمد للہ زندہ لسان صباح بن خیر کا بن جے وسماق تعین لیل المظلم بغیاب تلج بجے واتنا سنع الفلک دوا فی مقادیر تبرج ہو شعشع ضیاء الشمس بنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزع عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم صلاة وسلام وتحيته والإكرام على رسول الصقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد
اللهم صل على
محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. ہم ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی ولایت سے متمسک کیا. امام بارگاہ چاردہ معصومین نے 1442 ہجری عشرہ مجالس کی یہ چھٹی مجلس ہے، اور ان مجالس کا جو عنوان قرار پایا ہے وہ آثار ولایت ہے. آثار ولایت کے ذیل میں ہم نے چیدہ چیدہ نکات کے جو کہ مذکورہ آیت کی روشنی میں بیان کیے ہیں، اب تک خداوند متعال کی وحدانیت اس انداز سے ثابت کی ہے کہ اسی آیت کے اندر خلاقیت کا بیان موجود ہے، اور خلاقیت کے ساتھ ساتھ ولایت امر، یعنی کہ اس نے خلق کیا ہے اور اس ہی کی تدبیر بھی ہے، امر بھی اسی کا ہے، خلق بھی اس کی ہے، امر بھی اس کا ہے. اسی لیے اس نے، پروردگار عالم نے تمام موجودات، تمام کی تمام مخلوقات، چاہے وہ سماوات ہوں یا ارض ہوں، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہو، ان تمام کی تمام مخلوقات کو 6 دن میں پیدا کیا. اس حقیقت سے پروردگار عالم نے مخلوق کو آشنا کیا، اور اس کے بعد پھر یہ اعلان کیا کہ تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی ولی نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں ہے. اور آخر میں افلا تتذکرون، کہ تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے. تم لوگ تذکرہ، تتذکرون کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم لوگ یاد کیوں نہیں کرتے. دونوں الفاظ، دونوں انداز سے یہ بات کی جا سکتی ہے. ذکر جو ہے وہ عموماً الفاظ کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، اور ذکر عموماً کیفیت کا نام بھی ہے. ذکر کیفیت کا نام بھی ہے. ذکر کس انداز سے؟ کسی نے امام معصوم سے سوال کیا کہ افضل ذکر کیا ہے، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر ذکر خدا کی معصیت سے بچنا ہے. خدا کی معصیت سے بچنا سب سے بہتر ذکر ہے. شاید ہم لوگ جب ذکر سنتے ہیں تو ہمارے تذکرے ہمارے ذہنوں میں پھر ایک شکل بن گئی کہ کوئی تسبیح لے کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ اللہ اللہ، یا کہہ دیا ٹھیک ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. روایت بھی موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ افضل ذکر ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اسی روایت کی شرح کر دی کہ اب یہ نہ سمجھ لینا کہ لا الہ الا اللہ کی تکرار کر دینے سے تم افضل ذکر کی اس منزل پر پہنچ جاؤ گے. نہیں، تم کہہ کیا رہے ہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے پروردگار کے. تو جب تم یہ کہہ رہے ہو، اگرچہ یہاں پر بھی ایک نقطہ بعض مقامات پر عرض کر چکا، یہاں پر بھی بیان کرتا چلوں، کیونکہ ہماری مجالس میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا آتا ہے کہ جس کو ہم اب تک کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر کچھ دریچے کھل جاتے ہیں. یہی نیت ہم نے کی تھی کہ ان عشرہ مجالس میں اس فرش اعضا سے ایسا رزق یقیناً ہم سمیٹ لیں کہ ہمارے لیے معرفت کے دریچے کھل جائیں، اور جب معرفت کے دریچے کھلیں گے تو یہ ہماری منزل نہیں آئے. معرفت کا حاصل ہو جانا منزل نہیں آئے، راستہ ہے. اس لیے کہ دین کی ابتدا معرفت ہے، نہ کہ دین کی انتہا. دین شروع معرفت سے ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم معرفت تک تو پہنچیں تاکہ پھر آگے وادی میں سفر کر سکیں. تو چنانچہ اس فرش اعضا سے جو رزق ہم لیں گے وہ ہر ہر لفظ کے اندر ایک زندہ و جاوید روح کو محسوس کریں گے. لا الہ الا اللہ ترجمہ آیا ذہن میں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے. الہ کا ترجمہ ہم نے کیا معبود. معبود کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا معبود وہ ہوتا ہے جس کی پرستش ہوتی ہے، جس کی عبادت ہوتی ہے. ہم نے کہا عبادت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہا عبادت جیسے نماز ہے عبادت ہے، روزہ ہے عبادت ہے، حج ہے عبادت ہے، زکوٰۃ ہے عبادت ہے، یہ تمام کے تمام امور یقیناً کیا ہیں؟ عبادت ہیں. ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ ہندو عبادت کیسے کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہندو جو ہیں وہ اپنے مندر میں جاتے ہیں اور وہاں پر پوجا اور پاٹھ میں مصروف ہو جاتے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے. اچھا عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں، ہاں ان کی عبادت گاہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان کا معبد بھی کہلاتا ہے. چرچ جسے آپ کہتے ہیں معبد گاہ کہلاتی ہے، معبد گاہ جہاں عبادت کی جائے، وہیں سے معبد، ادھر سے ہی آپ نے کہا تھا معبود. تو وہ معبود اپنے معبد، اپنے معبود کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ کہا چرچ میں جاتے ہیں اور وہ یوں کام کرتے ہیں. کہا اچھا اب آپ مختلف اقوام کے نام لیتے جائیے اور کہتے جائیے کہ عبادت کیسے ہوتی ہے، تو وہ آپ گنواتے رہیں گے ان کے وہ خاص امور جو وہ انجام دیتے ہیں عبادت کے عنوان سے. تو بالکل اسی طرح سے ہم نے کہا مسلمان عبادت کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے کہا مسلمان مسجد میں جاتے ہیں، پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں. مسلمان جو ہیں وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں. مسلمان جو ہے وہ سال کا ایک مہینہ آتا ہے جس میں حج انجام دیا جاتا ہے، وہ حج کرتے ہیں. اور آپ نے اس انداز سے گنانا شروع کر دیا. بس یہیں پر مجھے لے کر آنا ہے. اب مجھے یہ بتائیے ایک دن میں کتنی رکعت نماز واجب ہے؟ 17 رکعت نماز کم از کم یہ تو واجب ہے نا. اگرچہ اگر کوئی واجب ہی کر لے تو بہت بڑی بات ہے، اس کے بعد پھر استحباب کی منزل آتی ہے. ورنہ مومن کی نشانیوں کے اندر جو نشانی ہے اس کے اندر 51 رکعت نماز ہے مومن کی نشانیوں میں، پھر بیان کریں گے کبھی انشاءاللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا، تو کیسے عبادت کی آپ نے؟ ایک دن میں 17 منٹ، اگر ایک منٹ میں ایک رکعت ادا ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، تو 17 منٹ کی عبادت آپ نے ایک دن میں کی ہے. تو خدا جو آپ کا معبود ہے وہ 24 گھنٹوں میں سے 17 منٹ کا معبود ہے. اب اگر آپ نے کہا نہیں وہ حج بھی کیا تھا، تو حج کے ایام میں چلے جائیے، وہ زیارتوں کے معاملات ایک طرف کر دیجیے گا، خود حج کی بات کیجیے گا تو وہ تو کتنے دن ہے؟ وقوف عرفات ہے، 3 دن منا کے اندر ہیں. اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر چلیں آ کر آپ اعمال مکہ کر لیں گے، 5 دن. تو سال میں جو آپ نے ایک مہینہ گنوایا تھا نا، 5 دن کا معبود اور ہو گیا. 17 منٹ یہ جوڑ لیجئے، 5 دن وہاں جوڑ لیجئے. آپ نے کہا روزے وہ بھی عبادت ہے، سال کے 12 مہینے میں 1 مہینے کے روزے آپ نے رکھے تھے، تو 11 مہینے میں کیا کیا تھا؟ ان 11 مہینوں میں معبود کون تھا؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ ہم نے جو معبود کہہ کے آگے بڑھ گئے جلدی سے، اور اس کو ہم نے اس معنی کو چپکا دیا فقط پوجا پاٹھ کے معنی میں، اور جب معبود سے پوجا پاٹھ ذہن میں آیا تو کہہ دیا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، اور ذہن میں بس یہ عبادت کی شکلیں آ گئیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ایک حقیقت کی طرف اشارہ کروں، بہت توجہ رکھیے گا، اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے خدا نخواستہ آپ اس کو کہیں اور پلٹا دیں. مثال دے رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے مجھے مولوی حضرات کی فہرست میں نہ لے کر آئیے گا. عموماً اگر آپ کسی عالم دین کو کوئی تحفہ دے رہے ہوتے ہیں تو کیا تحفہ دیتے ہیں؟ اگر کسی مولوی کو آپ تحفہ دیتے ہیں تو کیا تحفہ دیتے ہیں؟ آپ اس کو تحفہ دیں گے کوئی جانماز، آپ اس کو تحفہ دیں گے کوئی اچھی سی ٹوپی، کوئی بہترین تصویر، ایسا ہی ہے. چلو بہت کچھ ہوا تو آپ نے کوئی کتاب دے دی انہیں، کیوں؟ ارے مولانا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مولانا کا جو معاملہ ہے وہ ٹوپی اور تسبیح سے آگے چلتا ہی نہیں ہے. اچھا لیکن آپ جب اپنے کسی عزیز اور اقارب کے یہاں جائیں گے اور اس کو کوئی تحفہ دیں گے تو کیا دیں گے؟ اب اس کو ٹوپی دیں گے؟ یہ میں نے واقعتاً گفٹ کی بات کی ہے. اس کو تسبیح دیں گے؟ اس کو جانماز؟ کیوں دولہا کو جانماز کی ضرورت نہیں ہوتی؟ سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بھی ذات الصدور میں کہیں چھپا ہوا دین کا جو نقشہ ہے وہ فقط مصلی، ٹوپی اور تسبیح ہے. اسی لیے جب آپ کسی مقدس ہستی کو جس کو آپ اپنے طور پہ مقدس سمجھتے ہیں اس کو جب کوئی تحفہ دیتے ہیں تو ذہن مصلی اور سجدے گاہ اور ٹوپی سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، جبکہ دین فقط مصلی اور مسجد کی محراب کا نام نہیں ہے، یہ دین کا عبادی پہلو ہے. دین تو مکمل ضابطہ حیات کا نام تھا، دین تو مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ جس شے کو دین کہہ رہے ہیں وہ دین کا عبادی پہلو کس معاملے میں ہے؟ مخصوص کسی عمل کے اعتبار سے، لیکن اسی دین کے عبادی پہلوؤں میں، اسی دین کی عبادت کے ذیل میں اور پہلو بھی موجود ہیں. مثلا آپ کی سماجی زندگی، کیا آپ کا دین اس معاملے میں خاموش ہے؟ آپ کی معاشی زندگی، کیا دین اس معاملے میں خاموش ہے؟ ارے آپ کی گھریلو زندگی، کیا دین یہاں خاموش ہے؟ چھوڑ دیجئے ساری باتیں، بالکل پرائیویٹ ترین لائف، کیا لفظ کہہ دیا، پرائیویٹ ترین، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں سکتا، دو لفظوں، دو زبانوں کو ملا دیا. جو آپ کے کمرے کی زندگی ہے، کیا وہاں دین خاموش ہے؟ وہاں بھی دین خاموش نہیں ہے. تم آئے نہیں تھے، دین خاموش نہیں تھا. تم آئے، دین خاموش نہیں رہا. تم نہیں رہو گے، دین خاموش نہیں رہے گا. اس عالم میں تم سانس کھینچ رہے ہو، اب مجھے بتاؤ کہ جب خدا کو معبود کہو گے تو 17 منٹ کا معبود کہو گے. اب جائیے لسان العرب کے اندر اور وہاں پر معبود کا لفظ کے مطلب کو دیکھیے گا، وہ کہے گا معبود یعنی معبود مطلق. اب جب معبود کو معبود مطلق کہا جائے گا تو وہ ہر ہر لحظہ معبود ہوگا، یعنی زندگی کا کوئی عمل کر رہے ہوگے معبود وہی ہوگا. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوا، اب اس کی شرح کی گئی. جب شرح کی گئی تو معبود کا مطلب کیا ہوا؟ معبود کا مطلب ایسا فرمان روا کہ جس کے فرمان پر کسی کا فرمان حاکم نہیں ہو سکتا، ایسا قدرت مند کہ جس کی قدرت پر کسی کی قدرت غالب نہیں ہو سکتی، ایسا قادر اعلی، ایسا حاکم کہ جس کی حکومت کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی. ان تمام مطالب کو اگر ایک لفظ میں سمو کر بولو گے کہو گے معبود مطلق. اور اس کو اگر عربی میں پھر مزید ایک لفظ میں بیان کرنا چاہو گے تو کہو گے الہ. اب جب کہو گے لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب فقط 17 منٹ کا معبود نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہوگا ایسا فرما روا کہ جس کے علاوہ کسی فرما روا کی طرف رجوع نہ کیا جائے، ایسا قادر اعلی کہ جس کے علاوہ کسی قدرت مند کے دعوے دار کے اوپر کان بھی نہ دھرا جائے، یعنی ایسا نظام دینے والا کہ جس کے لیے کہا جائے کوئی نظام نہیں ہے مگر یہ کہ خدا کے نظام کے. یہ کلمے کا عملی تصور اب سامنے آئے گا کہ لا الہ الا اللہ یعنی کوئی نظام نہیں ہے، کوئی معبود برحق، کوئی معبود مطلق، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی قدرت مند نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پر قادر ہے. اب عقلاً وہ ہستی جو کبھی مغلوب نہ ہوتی ہو، جس کے فرمان پر کسی کا فرمان سبقت نہ کر سکتا ہو، وہ قدرت مند، وہ حاکم کہ جس کی حکومت کبھی مغلوب نہ ہوتی ہو، عقلاً واجب ہے کہ اس ہی کی عبادت بھی کی جائے. اب اس کے ذیل میں یہ بات آئے گی کہ عقلاً واجب ہے کہ اس ہی کی عبادت کی جائے، اس لیے کہ اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اس انداز سے ہم الفاظ کے معنی کو سامنے رکھ رہے ہیں. ولی یعنی کہ کیا؟ یعنی سرپرست، یعنی گارجین، یہی سے بات نکلی تھی نا, ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, تمہارا کوئی ولی نہیں ہے اس کے مقابلے پر, اس کے مقابلے پہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا اور اس کے مقابلے پہ کوئی شفیع نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا تو بخشنا نہیں چاہ رہا ہو اور کوئی کہے کہ ارے خدا بخشنا نہیں چاہ رہا تو کیا ہوا, میں نے بخش دیا. بہت توجہ, بہت باریک جگہ پر ہاتھ رکھا ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ خدا تو دینا نہیں چاہ رہا اور کوئی سامنے مقابل پہ کھڑا ہو کر کہے کہ نہیں وہ نہیں دینا چاہتا میں دے دیتا ہوں. اگر خدا کے مقابلے پہ کوئی کھڑا ہوا ہے, مالکم من دونہ ولی ولا شفیع, نہ تمہارے لیے اس کے مقابلے پہ کوئی ولی ہے نہ تمہارے لیے اس کے مقابلے پہ کوئی شفیع ہے. اگر تمہارے پاس کوئی ولی اور کوئی شفیع ہے تو اس کو ہم مانے اپنی طرف سے ہی لطف کیا ہے تمہارے اوپر اور تمہارے درمیان اسے قرار دیا ہے اور تم سے کہا ہے کہ تم تلاش کرو انہیں کہ کون ہیں وہ ذوات مقدسہ. درود پڑے محمد والے محمد پر. ہمارے اختیار میں نہیں آئے, ہمارے اختیار میں یہ اعلان پروردگار عالم نے اس وقت بھی کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہی ترجمہ ہوتا ہے نا, لیکن عربی کو عربی میں سمجھیں. خدارا اس منبر حسینی سے آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ قرآن کو قرآن سے سمجھیں. فعل فاعل, اس وزن پر یہ لفظ ہے جعل جاعل. اب اگر کہا جائے گا کہ انی جاعل, یعنی اب یہاں پر آپ کو فقط خبر نہیں دی جا رہی ہے, کوئی بریکنگ نیوز نہیں آ رہی ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور نیچے کوئی سلائڈ چلنا شروع ہو گئی ہے کہ ان قریب ایک خلیفہ بننے والے ہیں صاحب, ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر اپنے استحقاق کا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی زمین میں خلیفہ بنا سکتا ہے تو وہ فقط میں ہوں. انی جاعل, اگر کوئی زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے تو وہ میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم مخلوق ہو, ہم خالق ہیں. خالق مخلوق کی ضرورت کو مخلوق سے پہلے اور مخلوق سے بہتر جانتا ہے. تو جب ہم تمہاری ضرورت کو تم سے بہتر اور تم سے پہلے جانتے ہیں تو پھر تمہارا رہبر کون ہوگا یہ ڈیسائیڈ کرنا تمہارا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے. عقلن, یہاں عقلن ضروری ہے, ابھی روایت کتاب سے نہیں پڑھ کے نہیں بات کرے, عقلن ضروری ہے. یعنی وہ جانتا ہے, شے کا مالک بتاتا ہے. اکثر میں نے یہاں اگزامپل بھی دی ہے, مثلا جوان میری گفتگو کو سن رہے ہیں, اگر آپ مارکیٹ سے جا کر کوئی موبائل فون پرچیز کرتے ہیں اور اس کے جب پیکنگ کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک مینول نکلتا ہے. اگر موبائل کسی ایک کمپنی کا ہے, مثال کے طور پر ایک کمپنی کا موبائل ہے, تو اس میں جو مینول نکلے گا وہ بی کمپنی کا ہوگا یا اے کمپنی کا؟ کیوں بی کمپنی کا مینول کیوں نہیں ہو سکتا اس میں؟ جواب کیا ہے؟ آپ کہیں گے قبلہ جس نے بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو کس انداز سے استعمال کرنا ہے کہ اس کی لائف بڑھ جائے گی. چونکہ بنانے والا وہ ہے اس لیے وہ جانتا ہے کہ اس کو محفوظ کیسے رکھنا ہے اور کیا کرو گے تو تمہاری اس کی لائف بڑھ جائے گی. یعنی اب میں سمیٹ دوں, یعنی جس کی پروڈکٹ تھی حق رکھتی ہے وہ کہ مینول بھی وہی لکھے. دکھے گی. اے حضرت انسان تو بھی تو کسی کی پروڈکٹ ہے. اب اگر تو کسی کی پروڈکٹ ہے تو یہ بتا تیری زندگی گزارنے کے لیے جو مینول لکھا جائے گا وہ تو خود لکھے گا یا خالق لکھے گا؟ وہ تو خود لکھے گا یا خالق لکھے گا؟ یقیناً خالق لکھے گا, خالق بتائے گا. اور وہ تمہیں بتائے گا کہ دیکھو تمہاری عمر تو 60 سال ہے نا, لیکن اگر تم نے ایسا 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 عمل کیا ہم تمہاری عمر بڑھا دیں گے, اور اگر تم نے ایسا ایسے انجام دیے ایسے کام انجام دیے ہم تمہاری عمر کو کم کر دیں گے. چنانچہ اگر صلہ رحمی کرو گے تو عمر بڑھ جائے گی, اگر قطع رحمی کرو گے عمر گھٹ جائے گی. بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جس کو انسان انجام دیتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے, اور بہت سے اعمال ایسے ہیں وائس ورسا کہ جس کو انجام دیتا ہے عمر بڑھ جاتی ہے. تو یہ عمر کا بڑھ جانا کیا مطلب؟ یعنی مثلاً 50 سال تھی 60 سال ہو گئی, مثلاً 60 سال تھی 70 سال ہو گئی, اور عمر کا کم ہو جانا یعنی کہ 70 سال تھی 60 سال ہو گئی, الٹا معاملہ ہو گیا. تو یہ جو انزائٹی ہوتی ہے, یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ڈپریشن کیا ہے؟ مثلاً اگر کسی سے حسد ہے, اگر کسی سے جیلسی ہے, اور اس حسد اور جیلسی میں رہ کر زندگی گزر رہی ہے, تو لازمی اس کا افیکٹ آپ کی باڈی پر ہوگا, اور نتیجہ ڈپریشن کی صورت میں ہوگا. بلڈ پریشر ہو جائے گا, رات کو نیند نہیں آئے گی, نیند کی گولیاں کھانی پڑیں گی, اور اس کے اثرات آپ کے ظاہری بدن پر بھی مرتب ہوں گے. یعنی روحانی بیماری لاحق ہوئی ہے لیکن اثر جسم پر ہو رہا ہے. کس قدر روح اور جسم آپس میں ملی ہوئی ہے. یہ روحانی حسد روحانی بیماری ہے, جلن روحانی بیماری ہے, تکبر یہ روحانی بیماری ہے. جس طریقے سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور اس کا علاج ہم ڈاکٹر سے کراتے ہیں یا نہیں کراتے, تو اے حضرت انسان تو فقط جسم لے کر تو اس دنیا میں نہیں آیا, تیری روح بھی تیرے ساتھ موجود ہے. جیسے تو بیمار ہوتا ہے تیری روح بھی تو بیمار ہوتی ہے, کیا اس کا علاج نہیں ہوگا؟ چنانچہ اب آپ دیکھیے وہ جو آثار ولایت کے عنوان سے ہم بحث کر رہے ہیں, ولایت کے ماننے والوں کے پاس آثار موجود ہیں, اور ان آثار سے باقاعدہ علاج ہو جاتا ہے, روحانی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. یعنی کہ کیا اگر حرص اور لالچ کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہو تو قناعت کی دوا لے کر دیکھو بیماری دور ہو جائے گی. میں نے ایک مثال دی ہے, قناعت کی دوا لے کر دیکھو بیماری دور ہو جائے گی. ڈپریشن ہو گیا ہے, اگر آپ کو ڈپریشن ہو گیا ہے خدا نخواستہ, انزائٹی میں ہیں, اختلاج القلب ہے, مطمئن نہیں ہو رہے ہیں, تو نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرو؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. جہاں سے بات کو شروع کیا تھا وہیں پہ لا کے بات کو ختم کر دیا. بات ذکر سے چلی ہے اور بات ذکر پر آ کر ہی ختم ہوئی ہے. ہم نے بیان کیا تھا کہ ذکر کیا ہوتا ہے, کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. یعنی کہ اللہ کی یاد دلوں کو اطمینان دیتی ہے. ہر ہر لحظے خدا کو یاد رکھنا, خدا نہ خواستہ اگر گناہ میں پڑنے کا امکان ہے وہاں پر خدا کو یاد کر کے گناہ نہ کرنا ذکر الہی ہے. خدا نہ خواستہ اس انداز سے دیکھیے, اب سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے چاہے جس عالم میں بھی ہوں, یہاں تک کہ جب سونے کے لیے لیٹیں گے, کیوں لیٹ رہے ہیں؟ کہا دن بھر اپنے فرائض کی انجام دہی میں یقیناً اثرات مرتب ہوئے ہیں, تھک گیا ہوں, چاہتا ہوں کہ اسے کچھ آرام دوں تاکہ دوسرے دن پھر اپنے فرائض کے لیے اٹھ جاؤں. اس فکر کو لے کر تم تو سو جاؤ گے, تمہاری سانس لینا ذکر قرار پائے گی. خدا کی یاد میں سوئے ہو, وضو کر کے سونا, اب پتہ چلا وضو کر کے سونا پوری رات عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونے سے پہلے متوجہ ہو گئے ہو پروردگار مجھے ہر قسم کی نجاست سے دور کر دے، مجھے طیب و طاہر کر دے، یہ فکر لے کر تم اپنے تکیے پر سر رکھے ہوئے ہو۔ تو اگر واقعتاً سیاق اور سباق کے ساتھ وضو کیا ہے، پوری رات عبادت میں صرف ہوگی۔ ایک اور تبرک دے رہا ہوں، کوشش کریں، مشکل نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے وضو میں رہیں، جس حد تک ممکن ہے وضو میں رہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ پورے سنتوں کے ساتھ وضو کر لیں۔ واجب وضو، دو چلو کا وضو جو ہے، تین چلو کا وضو جو ہے، وہ مصلے پر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ واجب وضو کر کے چلیں، اس کے بہت سے فوائد ہیں، پھر موقع ہوا تو بیان کروں گا۔ آئیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے۔ تو آیت کے آخری ٹکڑے میں پروردگار نے کہا کہ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کہ تمہارے لیے اس کے مقابلے پہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع۔ تو یہاں پر تو آیت کے اندر بالکل معاملہ صاف ہو گیا، کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن کا ایک حصہ بعض حصے کی شرح کرتا ہے۔ تو اب ذرا کل قرآن کی طرف نظر کریں کہ کیا ہمیں کوئی اور بھی ولی نظر آئے۔ تو وہ جس نے کہا تھا کہ اس کے مقابلے پہ کوئی ولی نہیں ہے، اس کا مطلب اگر کہیں ولایت کا بیان ہوگا تو اس کی ضمائر اسی کی طرف پلٹ جائیں گی، اور ایسا ہوا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ پس تمہارا، انما ولیکم یہاں کہہ رہا تھا کہ ما لکم من دونہ، یہاں پر بھی کم کہہ کے بات کر رہا ہے نا، ما لکم، اور وہاں پہ کیا کہا، انما ولیکم، یعنی اسی لہجے میں جس لہجے میں یہ کہا کہ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اسی لہجے میں کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہاں پر اس نے رسول کی ولایت کو خود اپنے سے جوڑا، یعنی اللہ ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، یعنی یہ رسول اس کے مقابلے پہ ولی نہیں ہے، اس کی ولایت کے ذیل میں تمہارا ولی ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا، ایک مثال، یہ نہ سمجھ لینا کہ جناب یہاں سے یہاں تک تو خدا کی ولایت تھی، یہاں سے یہاں تک اب رسول کی ولایت ہے، اور یہاں سے یہاں تک علی کی ولایت ہے۔ یہ ولایت اس انداز سے ہوریزنٹل ولایت نہیں ہے، ولایت یعنی یہ ورٹیکل ولایت ہے، یعنی اصلاً ولی خدا ہے اور اس کا جو رسول ہے وہ ولی ہے، اس لیے کہ ہم ولی ہیں، ہم نے اسے تمہارے اوپر ولی بنایا ہے، یہ اختیار ہمارے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے خلق کیا ہے اور ہم نے تدبیر بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو ہم مسبب الاسباب ہیں، چاہتے ہیں کہ ہر کام سبب کے سبب قرار پائے۔ اردو زبان بھی کیا شیرینی زبان ہے، کہ ہر کام سبب کے سبب قرار پائے، اور اس سبب میں سے، ان اسباب میں سے یہ رسول ایک سبب ہے کہ جو تمہیں بتلائے گا کہ تم نے کچھ خاص اعمال انجام کیسے دینے ہیں۔ اس لیے کہ مثلا رسول تمہیں وضو کر کے دکھائیں گے کہ دیکھو ایسے وضو ہوتا ہے، رسول تمہیں نماز پڑھ کر دکھائیں گے، سجدہ کر کے دکھائیں گے ایسے سجدہ ہوتا ہے، رسول تمہارے درمیان میں زندگی گزاریں گے کہ ایسے زندگی گزارتے ہیں، رسول تمہارے درمیان میں رہ کر اپنی معاشی زندگی کو بسر کریں گے کہ دیکھو تمہاری معاشیات ایسی ہونی چاہیے۔ اس انداز سے جسم اور جسمانیت کے ساتھ یہ ہمارا نمائندہ تمہارے درمیان میں رہے گا، نمائندہ ہمارا ہے، لیکن اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہا، کہہ وہی رہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی وہی کہہ رہا ہے جو وحی کہہ رہی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر، وہ وہی ہے، وہ وہی کہہ رہا ہے جو وحی کہہ رہی ہے۔ اردو کے مسائل، اس کے علاوہ پھر بیان کیا کہ یہ تمہارا ولی ہے. اب دوسرا ولی, یہ تو دو ولی ہو گئے, اب اس کے بعد ولایت ختم ہو جائے گی. کہا نہ, والذین آمنوا, وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے. اچھا آیت اگر یہاں رک جائے تو تمام ایمان لانے والے ولی بن جائیں گے. اور کوشش بھی بہتوں نے کی ہے کہ ایمان تو لے آئے ہیں اور سب سے پہلے لائے ہیں, تو تمام ایمان لانے والے ولی بن جائیں گے. کہا نہیں, صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. والذین آمنوا, اور اس کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ, کہ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں, نماز کو قائم کر دیتے ہیں. نماز کا پڑھنا اور ہے, نماز کا قائم کرنا اور ہے. نقطہ دیا ہے فقط, پھر بحث کریں گے. قائم کریں گے, اور اس کے بعد نماز کا بیان تو ہو گیا. نماز میں رکوع شامل ہے یا نہیں ہے؟ شامل ہے نا. یقیمون الصلاۃ کے اندر رکوع شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جب نماز قائم کریں گے تو اس میں رکوع بھی تو شامل ہے. تو یہ علیحدہ سے رکوع کو کاٹ کر بیان کرنے کی کیا علت ہے؟ گویا اب مزید دائرے کو سمیٹ رہے ہیں کہ بات تو عمومیت سے کی تھی, بات تو سب سے کی تھی کہ جو ایمان لے آئیں گے اور جو نماز کو قائم کر دیں گے اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ سیعتون کے عنقریب دیں گے, نہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں. گویا واقعہ رونما ہو چکا ہے, آیت بعد میں آئی ہے. تم آیت کو پڑھ کے انگوٹھی نہ دینا. درود پڑے محمد والے محمد پر. تو تم آیت پڑھ کے انگوٹھی نہ دے دینا. وہ شعر یاد آ گیا, شاعر نے کہا تھا کہ ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ, ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ, ورنہ کھلا فریب ہے, ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ, ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض ہو گئے, ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. درود پڑے محمد والے محمد. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض ہو گئے, ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. تو یہ ایک ایسا فعل انجام پایا کہ اپنے انداز سے انوکھا ترین فعل, یعنی کہ ایک واقعہ رونما ہو گیا. پیغمبر آئے مسجد میں اور کہا کیا تم میں سے کسی نے زکات دی ہے؟ گویا معلوم ہے کہ کچھ ہوا ہے. کہا ہم نے نہیں, ہاں علی نے ابھی ایسا ایسا یہ عمل انجام دیا ہے. کہا یہ آیت آئی ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. اب یہاں اعتراض نہ کر لیجئے گا کہ جن کو یہ معلوم ہو گیا کہ کسی نے کوئی عمل انجام دیا ہے تو کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس نے انجام دیا ہے؟ بسا اوقات سوال کرنا سوال کرنے والے کے جہل کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, بسا اوقات سوال کرنا خود جن سے سوال کیا جا رہا ہے ان کو کسی حقیقت کی طرف نظر کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. جیسا کہ شہزادہ علی اکبر نے کہا تھا کہ اولسنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو کیا شہزادہ جانتا نہیں تھا کہ آپ حق پر نہیں ہیں؟ جانتے تھے. الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا پروردگار جانتا نہیں ہے کہ وہ رب ہے؟ وہ پروردگار بھی جانتا ہے, مخلوق بھی جانتی ہے. تو پھر سوال کس کے لیے ہو رہا ہے؟ سوال اس لیے ہو رہا ہے, یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے. پیغمبر بتلانا یہ چاہ رہے تھے, دیکھ لو علی کی ولایت ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے. خدا کی طرف سے ولی ہے. تو انما ولیکم اللہ, تو ولایت اس انداز سے آگے بڑھتی ہے. اللہ ولی, رسول ولی, اور جو حالت رکوع میں نماز, جو نماز پڑھے اور حالت رکوع میں نماز حالت رکو میں زکات دے وہ تمہارا ولی ہے. بس عزیزوں یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ولایت, یہ جو ولایت ہے یہ اصل ہے اسلام کی روح ہے, یعنی کہ ولایت روح اسلام ہے. ولایت کے موضوع کے اوپر جو آیات قرآن میں موجود ہیں, ولی, اولیاء, مولا, اور یہ خود یہ لفظ ولایت, اس کے جو مشتقات ہیں یعنی کہ جو اس کے ڈیریویٹیوز ہیں, اس سے ملتے جلتے جو لفظ ہیں, ان تمام کے تمام کو اگر ایک مفہوم کے اندر رکھا جائے اور مختلف اوقات میں آیات کی طرف توجہ دی جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ لفظ کم از کم 233 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ایک لفظ کو بدل بدل کے پروردگار نے 233 مرتبہ قرآن میں, یہ پھر ایک انفارمیشن تو دے رہا ہوں لیکن کاش یہ انفارمیشن نفس میں جذب ہو کر روح کو منقلب کر دے. کیا کہا؟ یعنی یہ جو میں نے آپ کو معلومات دی ہیں کہ ولایت مختلف الفاظ کے ساتھ 233 مرتبہ قرآن میں آیا ہے, ٹھیک ہے, یہ معلومات ہے, ابھی آپ کی معرفت میں نہیں اضافہ ہوا. ویسے میرا یہ سوء ظن ہے, یقیناً میں اپنے ایسے مخاطب ہوں کہ میری معرفت میں اضافہ نہیں ہوا. میری معرفت میں اضافہ کب ہوگا؟ 233 مرتبہ ولی, ولا, اولیاء, مولا, یہ لفظ آیا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اب میں نے دقت کرنا شروع کی, میں نے کوشش کرنا شروع کی, اب میرے سامنے سے کچھ حجابات ہٹنا شروع ہوئے, حجابات ہٹنا شروع ہوئے, میرا نفس منقلب ہونا شروع ہو گیا. جیسے ہی نفس منقلب ہوا, نفس متحرک ہو گیا. جیسے ہی نفس متحرک ہو گیا, جو معلومات تھی وہ معرفت میں ڈھل گئی, اور اب جو معرفت میں ڈھلی ہے یہاں سے دین کا آغاز ہوا ہے. یہ سفر آپ نے طے کرنا ہے. تو 233 مرتبہ ولایت, یعنی حقیقی مفہوم کیا ہوا ولایت کا, چاہے ولی ہو, چاہے اولیاء ہو, چاہے ولایت ہو, حقیقی مفہوم کیا ہوا؟ حقیقی مفہوم ایک چیز کو دوسری چیز سے قریب کر دینے کا نام ولایت ہے. ولایت یعنی کہیں ایک چیز دوسری چیز سے اگر مل رہی ہے تو اس کا معنی ولایت کا لیا جائے گا. یہ جو لفظ ہے, یہ مشکل لفظ عمدن بول رہا ہوں, اکثر مجھ سے کہا جاتا ہے بہت مشکل لفظ بولتے ہیں, تو میں نے کہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ لفظ بول لوں, لیکن کبھی کبھی عمدن بھی مشکل لفظ بولنا چاہیے. کیوں؟ آہستہ ہے, فکر کو بلند ہونا چاہیے. یقیناً آج کم از کم یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا. جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہے جو سمجھ میں نہیں آیا, یہ خود علم کا ایک درجہ ہے. کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں کیا نامعلوم ہے, خدا نہ خواستہ ایسے نہ ہو جائیں کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہمیں کیا نامعلوم ہے. کس نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے پی ایچ ڈی کر کے جائیں گے فوراً؟ اگر پہلے درجے میں یہی معلوم ہو جائے کہ کیا نامعلوم ہے, اس کیا کا ادراک ہو گیا, بس لگ جائیے اس کے پیچھے. اب تو معلوم کر کے چھوڑنا ہے, اور یہ ایک انرجی لے کر جائیں. کربلا ہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے انرجی ملتی ہے. یہ دنیا کے تاغوت کو خطرہ اسی کربلا سے ہی تو ہے, کہ جب جب کوئی کربلا آتا ہے اپنی پوری فکر کے ساتھ تو ایسی انرجی لے کر جاتا ہے کہ پھر تاغوت کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو اپنی حکومت قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. خلفائے بنی عباس, خلفائے بنی امیہ دیکھیے آخر کے جو لوگ ہیں, اور خود بنی عباس, زندگیاں گزر گئیں, مسمار ہو رہی ہے کربلا, 9 بار مسمار ہو گئی. بھائی کیوں, کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ صحرا میں کچی قبریں ہیں, تم اپنے بادشاہت ہو, تمہاری اتنی بڑی سلطنت ہے, تمہیں اس کچی قبر سے اتنا خوف کیوں ہے؟ اس لیے وہ جانتا ہے کہ ان کی جو قبر ہے وہ کچی ضرور ہے, لیکن جو پروردگار کی تدبیر ہے وہ کچی نہیں ہے, وہ بہت مستحکم ہے. درود پڑے محمد والے محمد. واہ واہ, یہ جملہ, ان کی قبر کچی ضرور ہے لیکن پروردگار کی تدبیر کچی نہیں ہے, ایسی مستحکم ہے رہتی دنیا تک کے لیے. ہر حریت پسند کا اگر کوئی راہبر ہے تو وہ حسین علیہ السلام. مولا کا لقب ہے ابل احرار. سلام کیا کرے روز مولا کو اسی نام سے، السلام علیکم یا ابل احرار، اے حریت پسندوں کے باپ آپ پر سلام. حسین علیہ السلام نے بتایا الناس عبید الدنیا، یہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے بندے ہیں، وہ دین اللعقن، اور دین جو ہے ان کی زبانوں پہ چٹنی کی مانند ہے، جب تک اس کا چٹخارا ہے تب تک ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن جہاں چٹخارا ختم ہوا تھو کر دیتے ہیں. تو دین ایسا نہ ہو، دین کے چٹخارے نہ لیجئے، دین کو پورا کا پورا لینا ہے. اور جو الناس کہہ کر مخاطب کیا وہ عمومیت کے ساتھ کیا، کیا لہجہ ہے امامت کا. وہاں کہا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ خدا کا لہجہ ہے، یہ امامت کا لہجہ ہے. الناس عبید الدنیا، بالکل اسی لہجے میں مخاطب ہیں. تمہیں میری آواز، تمہیں میری بات کیوں سنائی دے جبکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. گویا شکم کا حرام سے بھر دینا انسان کو ظاہری طور پر بہرا نہیں کرتا، باطنی طور پر بہرا کر دیتا ہے، حقیقت میں بہرا کر دیتا ہے، حقیقت میں مردہ کر دیتا ہے. اسی لیے کہا یہ جو تمہارے ولی ہیں جن کو ہم نے تمہارے درمیان اپنا ولی قرار دیا ہے، یہی کہتے ہو نا ولی اللہ، اللہ کے ولی ہیں، یعنی کہ کیا خدا نے ولی تمہارے لیے بنایا ہے. تو یہ ولی جب تمہیں آواز دے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے تو انہیں لبیک کہنا. کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے. سانس کھینچ رہے ہوگے، غذا تناول کر رہے ہوگے، چل پھر رہے ہوگے، لیکن اگر اللہ اور رسول کو جواب نہیں دے رہے، قرآن کی نگاہ میں مردہ ہو. لبیک یا رسول اللہ کہنا زندگی ہے، لبیک یا حسین کہنا زندگی ہے. اور جو لبیک یا حسین سے منہ چرا کر دور چلا جائے، تیری عرض پاک سے جائے گا جو منہ موڑ کر، کیا ملے گا اس کو پھر کعبے سے رشتہ جوڑ کر. جو اگر حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا گیا تو اب جائے جا کر کعبے میں بھی پناہ لے لے، پناہ نہیں ملے گی. وہ جو کل ابابیل آئی تھی اور کعبے کو بچا لیا تھا، کس سے؟ کافر سے بچا لیا تھا، لیکن آج مسئلہ کچھ اور ہے. آج کعبے کو کافر سے مسئلہ نہیں ہے، آج کافر کو منافق سے مسئلہ ہے. لب پر تو کلمہ ہے لیکن اصلاً ولی خدا کا انکار ہے. جب ولی خدا کا انکار کرو گے، لب پر کلمہ ہوگا، تو اب خدا اپنے گھر کو گرانا تو قوارا کر لے گا، لیکن تمہاری مدد کسی ابابیل سے نہیں کرے گا. اور ہوا بھی یہی، بس مختصر کروں. ولایت، ولایت دو انداز کی ہوتی ہے، وہ لفظ تو کہہ دوں جس کے لیے اتنی تمیز بن گئی. اب ولایت دو انداز کی ہوگی، یعنی کہ دو چیزوں کو قریب کرنا. قریب دو معنی میں کیا جائے گا، ایک قربت زمانی ہوتی ہے اور ایک قربت مکانی ہوتی ہے. یعنی کہ قرب زمان اور قرب مکان. ولایت سبب بنتی ہے زمان کی بھی قریب کی اور مکان کی بھی قریب کی. یعنی مثلاً شیر سے بات سمجھا دیں، مدت کا فاصلہ ہے میرے ان کے درمیان، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں تھا غدیر میں. یہ ظاہری فاصلہ مجھے ان سے الگ نہیں کرتا، میں آج بھی غدیر کے میدان میں کھڑا ہوں، میں آج بھی کربلا کے میدان میں کھڑا ہوں. کربلا 61 ہجری میں واقع ہوا, یہ 1442 ہجری ہے. آج اس امام بارگاہ چاردہ معصومین میں جب آپ جمع ہو گئے ہیں, کس کے نام پر جمع ہوئے ہیں؟ حسین علیہ السلام کے نام پر جمع ہوئے ہیں. یہ بتاؤ, انصاران حسینی اس خیمے میں کس کے نام پر جمع ہوئے تھے؟ حسین علیہ السلام کے نام پہ جمع ہوئے تھے. بس اب اگر دونوں کا مقصد ایک ہے تو تم یہاں کراچی میں نہیں, کربلا میں موجود ہو. کربلا میں موجود ہو, اس کا معنی اتصال کا لیا جاتا ہے. مختصر کرو, 5 منٹ آپ کے اور لوں گا. کاموں کے پے در پے انجام دینے میں بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے, جسے آپ کہتے ہیں موالات. نماز میں موالات ضروری ہے؟ موالات کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک فعل انجام دیا تو دوسرا فعل جو انجام دیا جائے وہ نزدیک انجام دینا چاہیے. اگر اتنا فاصلہ ہو جائے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ اب آپ کچھ اور کر رہے ہیں تو یہ نماز باطل ہو جائے گی. تو نماز میں موالات شرط ہے. وہ موالات کا روٹ کیا ہے؟ یہی واو لام, یہ یعنی متصل. ایک لمحے کے لیے دوری, ولایت سے دور. علی کی مرضی یہ ہے, میں نے کہا ہاں ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن تھوڑی سی تو میری بھی مرضی ہے. بس وہ جو تھوڑی سی آپ کی مرضی تھی, تھوڑی سی ولایت سے دور. اب اگر کہا علی ولی اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مولا تسلیم کیا ہے. ہر ہر شعبے میں, ہر ہر لحظہ زندگی کی سانس کھچ رہی ہوگی علی ولی اللہ کے ساتھ. جہاں علی ولی اللہ کو ترک کیا, سمجھ لینا علی اب تمہارا ولی نہیں ہے. جو اس کے مقابلے پر طاغوت ہے وہی تمہارا ولی ہوگا, وہی تمہارا ولی ہوگا. اتنے اولیاء گنوا دیے. اسی لیے اس نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو کر کیا رہا ہے. خدا نے فعل کیا انجام دیا. اس ولایت کی جو تمہارے پاس اثر ہے وہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الى النور, کہ وہ ولی ہے کن کا؟ ان کا ہے کہ جن کو وہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, اور والذین کفروا, جنہوں نے کفران کر دیا. میں نے کفران لفظ استعمال کیا, اس میں بڑی وسعت ہے. ہمیشہ کفر کرنا, ہمیشہ کافر ذہن میں نہیں آنا چاہیے. کبھی کبھی کفران کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں, کیونکہ دونوں کا روٹ ایک ہے, کفرہ. اسی لیے وقت نہیں ہے, غدیر کا نام آیا تھا, وہ جو بہت سارے کلمہ گویوں کا مجمع تھا نا, کافر وہاں پر بھی موجود تھا. کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ ہم تمہیں بچائیں گے, بس اشارہ کیا ہے آگے چلے جائیں, واپس آ جائیں وہاں سے. تو کیا کہا؟ کفران کرنے والے, جن لوگوں نے کفر کیا, جنہوں نے کفران کیا ان کے اولیاء کون ہیں؟ اولیاء ہم الطاغوت, ان کے اولیاء طاغوت ہیں. نقطہ دے رہا ہوں, توجہ ہے. اللہ نے نکالا ہے کہاں سے؟ ظلمات سے. اچھا, ظلمت سے نکالا ہے یا ظلمات سے نکالا ہے؟ ظلمات سے نکالا ہے. لے کر کہاں گیا؟ کیوں بھائی, نکالا کہاں سے تھا؟ ظلمات سے نکالا تھا تو انوار کی طرف لے جانا چاہیے تھا, سمجھے؟ میں نکالا کہاں سے تھا؟ ظلمات سے نکالا تھا تو ظلمات کے مقابلے پہ لفظ کیا آنا چاہیے بھائی؟ انوار آنا چاہیے تھا. اچھا, کہاں نور کی طرف لے گیا. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی نور سے نکالا اور لے کر کہاں گئے؟ یہ دیکھیے, یعنی کہ کیا اب سمجھ, یہ اکائی کو سمجھیے, یہ نور کی اکائی کو سمجھیے. یعنی ہم نے تمہارے درمیان اولیاء کو رکھا ہے جو ہماری طرف سے ہیں. ولی بہت سے ہیں تمہارے درمیان, ہم نے ہدایت کی ہے تمہاری کس کے لیے؟ تم تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، مختلف تاریکیوں میں تھے، ہم نے تمہیں ان تاریکیوں سے نکالا اور نور کی طرف ہدایت کر دی۔ اب اگر کوئی تمہیں اس نور سے لے کر جا رہا ہے، یقیناً جس طرح سے نور کی شان یہ ہے کہ چاہے پہلا ہو تو بھی محمد ہے، درمیان میں ہو تو بھی محمد ہے، آخر ہو پھر بھی محمد ہے، اگرچہ کئی ہوں گے لیکن شان سب کی ایک ہوگی۔ وحدانیت سمجھ تو نور کی جمع نہیں ہو رہی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی ہے، الگ نہیں ہے۔ یہ جو تمہارے درمیان میں ہم نے رسول اپنا اتارا ہے، تمہارا رہبر ہے، بس اس کے بعد جس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے، اٹھا کر دکھا رہا ہے، یہ تمہارا رہبر ہے، اور اس کے اوصیاء تمہارے رہبر ہیں، یہ سب کے سب ایک ہی نور سے ہیں، اور یہ سب کے سب تمہیں وہیں لے جائیں گے۔ کیا یہ سب تمہیں خدا کی ولایت میں لے کر آئیں گے؟ کیوں؟ تم ان سے ملحق رہو گے، یہ تمہیں خدا سے جوڑے رکھیں گے، جہاں تم ان سے الگ ہو گے خدا بھی جائے گا، رسول بھی چلا جائے گا۔ تو کوئی یہ دعویٰ نہ کرے معاذ اللہ رسول کی شان میں گستاخی کر دے، جبرائیل کی شان میں گستاخی کر دے، اور اس کے بعد سب سے بڑا مولا ہی ہو جائے۔ نہیں، جہاں شاعر اسلامی میں سے کسی ایک شاعر کا بھی اگر تم نے بے احترامی کر دی، تو اسی لمحے تم خدا کی ولایت سے بھی نکل گئے۔ اس کا مطلب تم کسی کو اس کے مقابلے پہ لے کر آ گئے ہو۔ بس عزیزو، یہاں تک میں گفتگو کو لے آیا۔ چاہتا یہ تھا کہ کچھ اور بھی موضوعات بیان کروں، لیکن انشاءاللہ آپ کل وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ ہے ولایت۔ اس ولایت کو محسوس کیجئے آثار ولایت سے۔ اس دن میں نے ایک جملہ بجستہ اس ممبر سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جعفر کے آثار ولایت تھے جو کربلا میں موجود تھے، وہ دو شہزادے۔ آج جس شہزادے کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہ بھی کوئی اثر ہے ولایت کا، کسی ولایت کے اثر میں ہے، اور حسن کے آثار ولایت قاسم کی صورت میں کربلا میں موجود۔ شہزادہ قاسم اس امام بارگاہ میں جس انداز سے طریقہ رائج ہے کہ آج شہزادہ قاسم کی مسائل پڑھنے چاہتے ہیں، تو چاہتا ہوں کہ شہزادے کے چند مسائل بیان کروں۔ شہزادہ قاسم کس قدر اثر ہے ولایت کا کہ جب ولی خدا پوچھ رہا ہے کہ موت کو کیسا جانتے ہو، تو کہتے ہیں اہل من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ موت کی ڈیفینیشن دنیا نے کی ہے، کسی نے ایسی نہیں کی جیسے کہ یہ کمسن شہزادہ کر رہا ہے۔ لیکن پوری بات بیان کی جائے تو اور لطف آئے گا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے اگر آپ کے ہم رکاب آ رہی ہے، یعنی اگر امام زمانہ کے ساتھ موت آ رہی ہے، اگر امام زمان ساتھ ہیں اور موت آ رہی ہے، تو پھر شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ شہزادے کا جملہ، اور کس انداز سے اس شہزادے نے اپنی مدد اور نصرت کا بیان کیا ہے۔ عزیزوں، خدا کی قسم، بس چند باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت ہو رہی تھی نا، تو اس وقت شہزادہ قاسم 2.5 سال کے تھے۔ آپ نے اپنے بابا کے جگر کے ٹکڑوں کو کٹ کٹ کر تشت میں آتے ہوئے دیکھا ہے، گویا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر وہاں مدینہ میں تشت میں گر رہے تھے۔ میں کہوں گا جگر کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا جو 61 ہجری میں کربلا میں گرا ہے، اور جس طریقے سے وہاں جگر کے ٹکڑے ہو رہے، حسن کا ایک جگر کا ٹکڑا کربلا میں بھی موجود ہے۔ نام قاسم ہے، کا تقسیم کیوں نہ ہوتا؟ عزیزوں، بہت سخت منزل ہے، سن سکیں گے، بس چند مسائل بیان کروں گا۔ شہزادہ امام حسین کی خدمت میں آیا، عرض کیا کہ قبلہ مجھے اجازت دیجئے۔ امام حسین نے شہزادے کو گلے لگایا، بہتے ہوئے آنسوؤں سے رخصت کیا۔ شہزادہ میدان جنگ میں آیا، مبارزہ کرتا ہے، مختصر کر رہا ہوں، سن سکیں گے؟ جب شہزادے کو امام حسین علیہ السلام تیار کر رہے تھے نا، کس انداز سے تیار کیا ہے سن سکیں گے؟ جب شہزادہ قاسم آئے ہیں نا، تو آپ نے امامہ باندھا ہوا تھا، امام حسین نے امامے کو اتارا، امامے کو درمیان سے چاک کیا اور پھر مختصر امامہ باندھ دیا، اور باب مقاتل نے لکھا ہے گرمی کی بہت شدت تھی اسی لیے شہزادے کے امامے کو مختصر کیا تھا، جو باقی کا حصہ تھا وہ اس طرح سے لپیٹ دیا کہ چہرے کو نصف چھپا لیا کہ کہیں حسن کے چاند کو نظر نہ لگ جائے۔ بس عزیزوں کیا کیا شہزادے نے عرض کیا، بس کہا کہا مجھے اجازت دی دیجئے، تو آپ نے پوچھا بیٹے بھلا کیا تجھ جیسا لال بھی موت کی طرف اپنی مرضی سے چل کر جاتا ہے؟ شہزادے نے عرض کیا جب آپ جیسا شریف آقا، شفیق امام اور مہربان چچا مظلوم اور بے یار و مددگار ہو جائے تو پھر مجھ جیسوں کا اندر بیٹھے رہنا دائمی آر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ امام حسین نے شہزادے کا پھر اس انداز سے امامہ پہنایا ہے، سن سکیں گے؟ مختصر کر رہا ہوں۔ شہزادے نے جنگ سے پہلے آ کر عمر سعد کی طرف اشارہ کر کے خطاب کیا ہے، کیا تجھے خوف خدا نہیں ہے؟ کیا تیرے دل میں قرابت رسول کا کوئی خیال نہیں ہے؟ کیا تیرے دل کے ساتھ تیری آنکھ کا پانی بھی مر چکا ہے؟ عمر سعد نے کہا اگر ابن زیاد اور یزید کی اطاعت کر لو تو ابھی ہر سہولت میسر ہوگی، یہ ہے اثر ولایت۔ شہزادے نے اس کی اس پیشکش کو ٹھکرایا ہے۔ شہزادے نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر سے محروم رکھے، تو جس نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کی آل کو پیاس سے جاں بلب ہے اور پھر بھی تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ میدان میں آ کھڑا ہوا اور مبارزہ طلبی کی، یہاں جنگ شروع ہوئی۔ مقابلے میں 1000 سے تنہا لڑنے والا شام کا معروف جنگجو ہے سامنے شہزادے کے آ جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آپ نے جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اس کے گھوڑے کو اس انداز سے بتکایا ہے اور پھر اس پر وار کیا ہے۔ بہت پہلوان تھا، جب مارا گیا تو وہاں لشکر کے اندر بھی شہزادے کی قوت کے، شہزادے کی شجاعت کے یقیناً قصے سنائے جانے لگے۔ بس مختصر کروں، شہزادے نے بھرپور جنگ کی ہے، لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ شہزادہ پھر مڑ کر واپس آیا، نفس المحموم اور دمت و ثاقبہ دونوں سے پڑھ رہا ہوں۔ شہزادہ واپس آیا اور ایک جملہ کہا سید الشہداء سے، چچا جان پیاس میں مارے ڈالا ہے، کاش ایک بوند پانی، ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ مظلوم کربلا نے اتنا کہا، بیٹا صبر کرو، آپ کا بابا، آپ کے دادا، آپ کے نبی کونین میں جام بسدست یعنی حوض کوثر پر جام لیے تمہارے منتظر ہیں۔ شہزادہ واپس میدان میں آیا، اپنا غیظ اور غضب نصب العین بیان کیا۔ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے آج بھی آئینہ تصویر میں جب کربلا کو دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے جس شخص کا عکس سامنے آتا ہے وہ یہی حسن کا لال ہے، جس کے بائیں جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ جملہ سمجھ میں آیا، یقیناً جو دشمن کی نظر میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ پس عزیزوں شہزادے نے بھرپور جنگ کی ہے، اور یہاں پر جب بھرپور جنگ کی عمر سعد تل ملا گیا، یہاں پر کہتا ہے کہ اس بچے نے فوج کا ستیہ ناس کر دیا ہے، میں اس سے انتقام ضرور لوں گا۔ بس عزیزو سن سکیں گے، اگلے جملے سنیے گا، اس نے اس انداز سے شہزادے پر حملہ کیا۔ اب اس ظالم نے جب چھپ کر شہزادے کے سر کا نشانہ لیا ہے، تلوار کا اچانک حملہ ہوا، شہزادہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، منہ کے بل زمین پر آ گیا۔ زمین پر تڑپتے کمسن کو شبیہ ابن سعد شامی پشت میں نیزا مارا جو سینے کی طرف سے باہر آ گیا. اس کے بعد ان ملائین نے اپنا غصہ نکالتے ہوئے 35 تیر شہزادے کے جسم میں پیوست کیے. سعید ابن عمر نے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شکم میں اس انداز سے نیزا مارا ہے کہ شکم دو نیم ہو گیا. پھر یحیٰ ابن لہب نے دائیں پہلو میں اس زور سے نیزا مارا جو بائیں طرف سے نکل گیا. اس عالم میں شہزادے نے صرف اتنا کہا ادرکنی یا اللہ. شہزادے سے اس سے زیادہ کلام نہ ہو سکا. پھر شہزادے کی آواز تیروں تلواروں پتھروں اور گھوڑے کی ٹاپوں میں دب کے رہ گئی. بس جب دھون ہٹی ہے کیا دیکھا حسین علیہ السلام. شہزادے کے بیٹا تم نے اتنی مہلت نہیں کہ حسین تمہاری نصرت کو پہنچ سکتے. بس آخری جملہ سنیے. جب شہزادے کو گھوڑے پر سوار کیا تھا نا تو شہزادے کا قد اتنا تھا کہ شہزادے کے پیر زین تک نہیں آ رہے تھے. لیکن حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ اب جب شہزادے کی لاش کو اٹھایا مولا نے شہزادے کے سینے کو اپنے سینے سے لگا لیا. خیمے کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن قدم جو ہیں وہ زمین پر کھٹ گئے ہیں. لاشا اتنا پامال ہو چکا وہ کم سے کہ جس کا سینہ تو وقت کے امام سے متصل ہے لیکن پیر زمین پر کھٹ دے رہے ہیں. راوی لکھتا ہے آپ قاسم کی لاش کو لے کر خیمے میں آئے ہیں. جس جگہ علی اکبر کی لاش تھی وہیں قاسم کی لاش بھی رکھ دیا. بقاء الحسین بقاء الشدیدہ. حسین نے شدید گریا کیا. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس جگہ لوٹ جائے گا پروردگار. تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا امام زمانہ کا جلدہ عمر فرما تاکہ وہ شہزادی زہرا اور ان کے خانوادے پہ ظلم و ستم کا انتقام لے سکے. پروردگار فرش عذاب پر بیٹھے مومنین کے گناہ نکل گئے وہ صغیرہ کو معاف فرما. شہداء ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں متعالی فرما. جو مرحوم ہو گئے ہیں انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار جو اسیر ہیں ان کے رہائی کی اسباب فراہم فرما. جنہیں جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے پروردگار ان کی رہائی کی سبیل کر. پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام کا. جہاں جہاں بھی اس وقت عزاداران مجلس عزا میں مصروف ہیں ان تمام کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام کا. قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عنایت فرما. پروردگار قیامت میں اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار امام زمانہ کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما. ہمیں ان کے آمان اور انصار میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.